الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، سنت کیا ہے اور اس کی تعین کے لیے کیا اصول اختیار کرنے چاہیے، ہم نے اس بات کا مطالعہ مکمل کر لیا ہے. اس میں چند چیزیں زیر بحث آئیں. اس سے پہلے کہ آپ اپنے سوالات پیش کریں، ان میں سے بعض بنیادی چیزوں کے بارے میں یہ چاہتا ہوں کہ بعض حقائق خلاصے کے طور پر سامنے آئیں. مثلاً ایک چیز یہ زیر بحث آئی، ایک چیز دین فطرت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی ہدایات ہم سنت کے تحت نہیں بلکہ یعنی فطرت کے تحت رکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دین فطرت کی کیا چیز ہے، کو متعین کر لینا چاہیے. وہ کیا فرق ہے کہ اس میں ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار پا جاتی، ایک چیز قرآن کا حکم قرار پا جاتی، اور ایک چیز قرآن میں ہوتی ہے لیکن وہ قرآن کا حکم نہیں ہوتی. وہ سنت میں ہوتی ہے یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے صادر ہوتی ہے، لیکن یہ کہ ہم اس کو سنت کے لفظ یا اصطلاح سے تعبیر نہیں کرتے. تو بالاجمال ان چیزوں کی طرف اشارے ہو گئے تھے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک پریسائز طریقے سے ان کا خلاصہ سامنے آ جائے، تاکہ پھر ان اصولوں کو جب ہم اپلائی کریں، یعنی اب ہمیں اصل میں سنت کی فہرست کو سامنے رکھ کر ان کا اطلاق کرنا ہے، جب ہم ان کو اپلائی کریں یا ان کا اطلاق کریں تو چیزوں میں خلط مبز کا امکان باقی رہے. دیکھیے، انسان کی جبلتوں کے بارے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی انسان کو جو چیزیں بطور جبلت حاصل ہوئی ہیں، مثلا جنس کی جبلت ہے انسان کے اندر، بھوک کی جبلت ہے انسان کے اندر، ان کے بارے میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ عام طور پر انسان مانی جاتا ہے. انسان کی جب فطرت کہا جاتا ہے تو یہ درحقیقت تین چیزوں سے عبارت ہے. انسان کا ایک مادی وجود ہے، یعنی مجھے اللہ تعالیٰ نے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک جسم دیا ہے. یہ جو جسم ہمیں دیا گیا ہے، ہم اس کے بارے میں نجاست کا احساس رکھتے ہیں. یعنی ہم یہ احساس رکھتے ہیں، اور یہی ہمارے اور باقی بعض مخلوقات کے درمیان فرق بات ہوتا ہے. ہم اس میں نجاست کا احساس رکھتے ہیں، یہ چیز کپڑے کو نہیں لگنی چاہیے، یہ چیز جسم کو نہیں لگنی چاہیے. یہ ہمارے اندر فطری احساس ہے. یہ وہ احساس ہے جو انسانیت کی مشترک میراث ہے. یعنی اس کو آپ الٹ دیجیے تو گویا یوں سمجھیے کہ ہم اپنے مادی وجود کی پاکیزگی چاہتے ہیں. کم و بیش زیر بحث نہیں، لیکن بنیادی احساس یہ ہمارے اندر موجود ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ مادی وجود صاف ستھرا ہو. اب پاکیزگی کا احساس یہ اصل میں جو یہ تاثر ہمارے اندر پیدا کرتا ہے، یہ شعور ہمارے اندر پیدا کرتا ہے. ہمارے اس وجود کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اندر بھی ایک پوری پوری دنیا رکھتے ہیں. ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارا دماغ ہے، ہمارا معدہ ہے. اب یہ سب کچھ اگر قدرت کے عمومی قانون کے تحت کام کرتا رہے اور ہمیں اس میں کسی مداخلت کا کوئی احساس نہ ہو تو الگ بات ہے، لیکن اس مشینری کو چالو رکھنے کے لیے، روبہ عمل رکھنے کے لیے ہمیں کچھ کھانا پڑتا ہے، کچھ پینا پڑتا ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں بھی ہم یہی احساس رکھتے ہیں. یعنی ہمارے یہاں کچھ چیزیں طیب للطعام ہوتی ہیں، اس کو مذہب کے حوالے سے الگ کر لیے کچھ نہیں ہوتا. یعنی ہم ان چیزوں کو کھانے کے لیے، لیکن آپ کراہت محسوس کرتے ہیں، آپ نجاست محسوس کرتے ہیں، آپ کے اندر کسی چیز کے برے ہونے کا احساس ہوتا ہے، خواہ وہ ذائقے کے لحاظ سے ہو، خواہ وہ کسی چیز کے اثرات کے لحاظ سے ہو، خواہ وہ کسی چیز کی حیات اور صورت کے لحاظ سے ہو. یہ چیز بھی ہمیں جانوروں سے بالکل الگ ایک احساس دیتی ہے، ہمارے اندر اس کا شعور ہوتا ہے. اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہمارا اخلاقی وجود ہے. یعنی وہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ ہم بعض چیزوں کے غلط اور صحیح ہونے کا احساس ہے. تو انسانی فطرت اصل میں انہیں تینوں چیزوں سے عبارت ہے. यानी अपने मादी वजूद के बारे में ये शऊर हमको दिया गया है कि इसमें एक चीज पाकिजगी होती है और एक चीज गलत होती है, एक चीज हमारे लिए अच्छी होती है और एक चीज बुरी होती है, एक चीज हमारे लिए नफासत होती है, लताफत होती है और एक कसाफत होती है। यानी ये एहसास हमको अपने मादी वजूद के बारे में भी फितरी तौर पर मदियत कर दिया गया, और खाने और पीने की चीजों के मामले में भी हमारा मामला जानवरों का सा नहीं है, यानी वो अपनी तबीयत के लिहाज से या जबिल्लत के लिहाज से बाज चीजों को खाते हैं बाज नहीं खाते। हमारे यहाँ ये बाकायदा एक एहसास और शऊर है, जिस एहसास और शऊर के साथ हम फैसला करते हैं इस बात को। तो ये दूसरी चीज जो है हमारे अंदर मौजूद है अखलाकी एहसास, तीसरी चीज। अब जब हम दीन का मुताला करते हैं तो ये मालूम होता है कि दीन क्या है। दीन असल में हमारे इन तीनों पहलुओं में पाकिजगी को कायम रखने का, यानी दीन कुछ नहीं सिर्फ ये। अगर कोई आदमी ये जानना चाहे कि दीन क्या है, दीन क्या है यानी अब इस वजूद का, इस वजूद के ये तीनों पहलू, मेरा मादी वजूद, मैं कोई चीज अपने जिस्म में बतौर खुराक ले रहा हूँ, मेरा ये अमल और मेरा अखलाकी वजूद, इसको पाकिजा होना चाहिए। यानी यही चीज है जिसको कुरान मजीद कभी युताहिरुकुम तथीरा या कभी इस तरह इन्नमा युरीदुल्लाहु अन युज़हिबअनकुम रिज्स बयान करें। ये रिज्स, ये गलाजत, ये गंदगी, ये आलूदगी, ये आलाइश, खा वो मेरे जिस्म से मुतल्लक है, खा वो मेरे खाने पीने से मुतल्लक है, और खा वो मेरे अखलाकी वजूद से मुतल्लक है। इसको अल्लाह ताला कहते हैं कि ये लाहिक नहीं होना चाहिए, और वो ये कहते हैं कि यही इम्तहान है जिसमें तुम्हें डाला गया है। यानी इसमें बास चीजें ऐसी हैं कि जिनके मामले में हम फैसला करने में गलती करते हैं, वहाँ अल्लाह ताला रहनुमाई कर देते हैं, लेकिन उनकी सारी रहनुमाई का दायरा हकीकत में यही है। अगर आप पूरे दीन का जायजा लें तो मालूम होगा कि यही दायरा है। तो जब हमने ये कहा कि एक चीज दीन फितरत है, तो यहाँ दीन का लफ्ज इस्तलाही मफहूम में इस्तेमाल नहीं हुआ। आप चाहें तो यहाँ दीन के लफ्ज से इल्तबास पैदा होने की वजह से लफ्ज इस्तेमाल ना करें, आप कहें एक चीज फितरी हिदायत कह ली। यानी दीन का लफ्ज इस्तलाही मफहूम में तो उस हिदायत के लिए इस्तेमाल होता है जो हमें पैगंबरों की वसादत से मिली। अगर इससे इल्तबास पैदा हो रहा, जब हमने दीन फितरत कहा तो असल में इस्तलाही मानी में दीन नहीं बोला, बल्कि उस इश्तराक के लिए बोला कि जो उस दीन में जो हमें इस्तलाही तौर पर मिला है और उस दीन में जो खुदा ने दिया है पैदा हो जाता है उसके नतीजे में। अच्छा, अब अगर ये बात वाज़ेह हो गई है कि हमारे पास एक फितरी हिदायत है, तीनों चीजों के बारे में फितरी हिदायत मौजूद है, वही फितरी हिदायत है जिसको कुरान मजीद मारूफ और मुनकर से ताबीत है, वही फितरी हिदायत, वही फितरी हिदायत है जिसको कुरान मजीद रिज्स, गलाजत और तथहीर और इस तरह के असालीब में अदा करता है। ये फितरी हिदायत अगर जितनी फितरत में मौजूद है और जैसे मौजूद है वैसी की वैसी मेरे और आपके यहां मौजूद हो, इसको कुरान बयान कर दे, इसको पैगंबर बयान कर दे, यानी इसके अंदर कोई इजाफा किए बगैर, मैं इजाफों के आगे मिसाले दूंगा क्या चीज होती है इजाफा, कोई तगैयुर किए बगैर, कोई तायीन किए बगैर जितनी है और जैसी है बयान कर दे, तो ये ना कुरान का हुक्म है ना सुन्नत का। यानी मिसाल के तौर पर आप यूँ समझिए कि झूठ बोलना एक बुरी चीज़ है, अखलाकी चीज़ की मिसाल ले लीजिए, झूठ बोलना एक बुरी चीज़ है। एक मादी चीज़ की मिसाल ले लीजिए, यानी इंसान का बौलो बराज करके लथड़े हुए रहना एक बुरी चीज़ है। या मिसाल के मिसाल ले लीजिए, यानी दुनिया में मुश्तरक तौर पर मिसाल लीजिए किसी इंतहाई गरीज चीज़ की, उसको खाना एक बुरी चीज़ है। कुछ इख्तलाफात से कदर नजर करते, मोटी मोटी बातों की मिसाल ले लीजिए। अब फर्ज कीजिए कि इस बात को बैन ही रसूलुल्लाह ने बयान कर दिया, बैन ही कुरान ने बयान कर दिया, तो मैं इसको न कुरान के हुक्म में रखूंगा न सुन्नत के हुक्म में रखूंगा, मैं इसको फितरी हिदायत की कैटेगरी में रखूंगा, अगर चाहिए कुरान में बयान की। यानी जब कुरान ये कहेगा मिसाल के तौर पर कि बदकारी न करो, तो ये मेरे नजदीक फितरी हुक्म, यानी ये फितरी हिदायत का बयान है, कुरान से इसकी पदानी हो रही है। जब वो कहेगा झूठ ना बोलो, जब वो कहेगा बेदयानती ना करो, जब वो कहेगा किसी मजलूम जो है उसके ऊपर जुल्म ना करो, किसी यतीम का माल ना खाओ, तो ये फितरी दीन है, फितरी हिदायत है, इस फितरी दीन को उसी कैटेगरी में रहना चाहिए। यानी ये इसमें असल में जब आप ये कहेंगे कि ये कुरान का हुक्म है, तो आप बुनियादी हकीकत की नफी कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह की कोई बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी जिस तरह फितरी दीन जो मैंने इसका जिक्र किया, इसका शऊर एक ईसाई को है एक यहूदी को है, एक हिंदू को है, मुझे है, आपको है, तो सवाल ये कि फिर ये कुरान का हुक्म कैसे हो सकता है, फिर ये सुन्नत का हुक्म कैसे हो सकता है। ये तो असल में अल्लाह ताला की दी हुई वो हिदायत है जो मेरे अंदर मौजूद है और अजल से मौजूद है। मैं इस हिदायत को शेयर कर सकता हूँ, इस पर गुफ्तगू कर सकता हूँ, इस पर बात कर सकता हूँ दूसरे इंसान से, और थोड़ा बहुत मतलब इख्तलाफ भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, वो हर चीज में हो सकता है। लेकिन यहाँ मेरे और दूसरे आदमी के दरमियान कोई किताब, कोई कुरान, कोई तौरात, कोई इंजील, किसी पैगंबर का कोई सवाल नहीं। मैं झूठ के बारे में जब गुफ्तगू करता हूं तो मुझे इसके लिए कुरान की आयत पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। और जब रसूलुल्लाह सल्लम ये फरमाया कि झूठ बोलना बुरी बात है, मिसाल के तौर पर हुजूर के पास एक आदमी आता है और वो आगे कहता है कि या रसूलुल्लाह मुझे कोई बुनियादी बात बता दीजिए, तो आपने फरमाया झूठ ना बोला, तो ये हदीस है लेकिन इससे कोई दीन में इजाफा नहीं हुआ, ये कोई सुन्नत नहीं, ये कुरान का भी कोई हुक्म नहीं, ये असल में फितरी हिदायत का बयान है। तो पहली बात जो इसको समझ लेना चाहिए वो ये है कि फितरी हिदायत, अब ये फितरी हिदायत मेरे मादी वजूद की तथहीर के बाद में भी होगी, ये फितरी हिदायत खाने और पीने की चीजों के बारे में भी होगी। जब पैगंबर ये कहेगा कि देखिए बात यह है कि ये दरिंदों का गोश्त नहीं खाना चाहिए आदमी, तो मैं इसको पैगंबर के अहकाम में नहीं रख सकता, इसलिए कि ये फितरी हिदायत मैंने ही, जिस तरह मैं झूठ ना बोलने को उसमें नहीं रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? इसकी वजह ये इसकी इब्तदा ना कुरान से हुई है ना पैगंबर से हुई। कुरान मजीद में भी ये जितनी आयात होंगी उन सबको भी बयान फितरत कहा जाएगा, ना कि वो कुरान के अहकाम की फहरिस्त होगी। एक ये बात अच्छी तरह पढ़ी, फिर सवाल जब होंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं वादे करना चाहता हूँ कि क्या चीज है। चलाचे वो जो एक पूरा का पूरा उसूल मैंने बयान किया है कि अगर रसूलुल्लाह सल्लम भी चूंकि इंसानियत ही के गुले सरसबद है तो वो फितरी चीजों को बयान करेंगे ना, यानी ये कहेंगे कभी आदमी को कि बदयाती ना करो, झूठ ना करो, अच्छे अखलाक से काम करो। ये सारी चीजें जब आप कह रहे होते हैं तो असल में आप दुनिया को कोई नई इत्तला नहीं दे रहे होते, बल्कि इंसान की फितरी हिदायत की याद दहानी कर रहे हैं। तो जब ये फितरी हिदायत की याद दहानी को कर रहे होते हैं, इसमें कोई इजाफा कोई कमी नहीं करते, कोई तहदीद कोई तायीन नहीं करते, तो कुछ नहीं। अच्छा, आप किसी में एक छोटी सी मिसाल ले लीजिए, बदकारी करना एक बुरी चीज है, ये तो फितरी हिदायत है, बयान हो गई। इसके इर्तकाब पर आदमी को 100 कोड़े की सजा दी जाए, ये फितरी हिदायत नहीं है, यानी ये चीज फितरी हिदायत से मुतल्लिक नहीं है। अब जैसे ही बदकारी के बारे में ये कानून बयान किया जाएगा तो अब ये देखा जाएगा कि ये सुन्नत है या कुरान। या मिसाल के तौर पर एक चीज फितरी तौर पर मौजूद है इंसानों के अंदर, कम्युनिकेट भी हो जाती है अगर बयान करें, लेकिन ये कि ये किस दर्जे की चीज है ये मुतय्यन नहीं होता, यानी दर्जा क्या है इसका। पैगंबर आता है और आके बताता है इसका दर्जा ये, अब ये सुन्नत की कैटेगरी में भी आ जाएगी, अब ये कुरान की कैटेगरी में भी आ जाएगी। इसकी एक मिसाल यूं समझिए, आपको कहा जाता है मिसाल के तौर पर कि भाई अपनी आप मूछें पस्त रखें, मैं सादा सी मिसाल दे रहा हूँ, ये बड़ी सादा फितरी बात है, उसकी वजह यह है कि इंसान की शख्सियत और हैत में ये अखलाकी लिहाज से भी एक मतकबराना तासुर पैदा करती हैं और खाने पीने की चीज़ों को भी गलाजत समेट लेती हैं, ये मैं आपसे कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ये बात फितरी चीज़ है, यानी इसमें कोई मसला नहीं, ये वाजिब है कि ऐसा किया जाए। यानी अब क्या किया गया, कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ यह है कि एक फितरी हुक्म को उठाकर वजूब के दर्जे में ले जाना, इसका वजूब के दर्जे में ले जाना ये असल में उसको सुन्नत की कैटेगरी में, वरना आदाब की चीज है, ठीक अच्छी बात। यानी अगर उसकी बुनियादी हैत को तब्दील नहीं किया गया, बुनियादी तौर पर इसके बारे में यह फैसला करना कि यह वजूब की चीज है, ये लाजिम है, मिसाल नाखून काटना है तो नाखून सादा सी बात है, सफाई तकाजा है, नाखून तराश के रखे जाए, लेकिन नाखून तराशना लाजिम है, इस पर पूछ हो जाएगी, ये वजूद के दर्जे की चीज है, अब ये दीन बन गया। यानी वह यूं समझ लीजिए कि दीन एक चीज अपनी फितरी हैत में बैन ही, मसलन اگر یہ فطرت ہی میں طے ہوتا کہ یہ واجب ہے تو پھر اس کے وجوب کا بیان بھی بیان فطرت. جیسے مثال کے طور پر جنسی تعلقات کے بعض انحرافات جو ہیں وہ فطرت ہی میں معلوم ہوتا ہے حرمت کے درجے کی، ان کا بیان حرمت بھی کوئی اضافہ نہیں. یعنی خواہ کسی چیز کی تعین کر دی جائے، خواہ تحدید کر دی جائے، خواہ اس کے اندر سے یہ متعین کر دیا جائے کہ یہ واجب ہے یا کراہت کے درجے میں، اس کو متعین کر دیا جائے. اصل میں یہ کام ہے کہ جو پیغمبروں کی جگہ پر لے جاتا ہے، اب قرآن آ گیا، اب دیا ہے. تو دوسری چیز جو ہے اس کو یہ سمجھ لیجیے کہ ایک چیز جب فطری احکام میں ہوتی ہے تو اس پر کوئی پابندی لگا دی گئی، اس پر کوئی تحدید عائد کر دی گئی، یعنی جو ہم خود نہیں سمجھ سکتے اس کو عموم سے اٹھایا گیا اور وجوب کے درجے میں لے جایا گیا، لازم کر دیا گیا، لوگوں کے لیے ایک ٹریڈیشن کے طور پر متعین کر دیا گیا، ان کو پابند کر دیا گیا اس کا یہ کام تم کو لازمن کرنا ہے. تو اصل میں یہ چیز ہے کہ جو اس کو اب اصطلاحی دین میں لا کے کھڑا کر دیا. جب اصطلاحی دین میں وہ چیز شامل ہو جاتی ہے تو اب یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ پھر قرآن میں ہے، قرآن نے انیشیٹ کی ہے یا پیغمبر سے. اب آ کے گویا اس کی دوسری دونوں کیٹیگریز زیر بحث آتی ہے. جب تک چیز اس سے نیچے رہے گی، یعنی آپ اس کو اٹھائیں قرآن مجید سے اور باہر نکال لیں، آپ اس کو اٹھائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے باہر نکال لیں، اور جب اس کا آپس میں تبادلہ خیال ہو تو یہ معلوم ہو کہ یہ بات اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتاتے، قرآن نہ بتاتا، تو ویسے ہی انسانوں کے درمیان مانی ہوئی بات. تو اب اس کے بیان کو میں بیان فطرت کہوں گا، خواہ وہ قرآن میں ہو خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو اس جگہ سے اٹھائیے اور اٹھا کر اس کے اندر کوئی تحدید کوئی تعین پیدا کر دیجیے، یا اس کے اوپر کوئی قید لگا دیجیے، یا اس کے ساتھ کچھ لوازم کا اضافہ کر دیجیے. اب یہ چونکہ میں اس فطری طریقے سے نہیں کر سکتا تو یہ پیغمبر نے کر دیا، یہ سمجھ لینا چاہیے اس کو. اس کے نتیجے میں چیزیں کیٹیگرائز ہوتی ہیں. اچھا، اب جو غلطی ہمارے ہاں بنیادی طور پر ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کو کیا کہیں گے آپ، یہ چھان پھٹک ہے نا. یعنی کہنے کو ایک آدمی کہے گا کہ بھائی ٹھیک ہے، جھوٹ بولنا بری بات ہے، لوگ بھی کہتے ہیں قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے، حضور نے بھی بیان کر دیا ہے، تو اگر ہم یہ کہیں کہ جھوٹ بولنا دین کا حکم ہے تو وہ کیا اعتراض ہے. لیکن اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اس کیٹیگرائزیشن کو ٹھیک کر دینا، اس کو درست کر دینا، جب تک یہ درست نہیں ہوتی اصل میں دین کا صحیح فہم نہیں ہوتا. کہاں سے دین شروع ہوتا ہے اور کہاں، تو ایک ہے دین فطری. یہاں دین کا لفظ فطری ہدایت کے معنی میں بولا جا رہا ہے، یعنی یہاں دین کا لفظ جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے قرآن نے بول دیا نا کہ ما کانا یوسف یاخذہ فی دین الملک، بول دیا قرآن نے. اور ایک ہے دین بطور اصطلاح. بطور اصطلاح وہ کیا ہے؟ پیغمبروں کی دی ہوئی ہدایت، وہ یا قرآن میں ہوگی یا سنت میں. تو جب وہ پیغمبروں کی دی ہوئی ہدایت جو ہے اس کے دائرے میں ہم پہنچیں گے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے یہ بتا دیا جائے کہ یہ فطری ہدایت سے آگے بات بڑھ گئی ہے کسی پہلو سے، تب وہ قرآن کا حکم بنے گی، تب وہ پیغمبر کا حکم بنے گی یا پیغمبروں کا حکم بنے گا جس کو ہم سنت سے تعبیر کریں. ایک یہ چیز ہے، یعنی فطرت کیا ہے، فطری دین کیا چیز ہے، اور فطری دین کب قرآن کا حکم یا سنت کا حکم بنتا ہے، اس کو میں نے کوشش کی ہے واضح. ایک اگلا مسئلہ جو اس میں پیدا ہوتا ہے، وہ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں میں نے اس کو بیان کیا، مسئلہ میں نے یہ اصطلاح استعمال کی کہ یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ تفہیم اور تبیین ہے، یہ وہ چیز ہے کہ جس کو بھی الگ الگ نہیں کیا جائے. یعنی لوگوں نے اس کو بھی سنت کے جامع عنوان میں بیان کر دیا، اس میں حسنہ کے جامع عنوان میں بیان کر دیا. میں اس میں فرق کرتا ہوں، اور یہ فرق بھی ضروری ہے چیزوں کو کیٹیگرائز کرنے کے. یعنی جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین دیتے ہیں، اب یہ تو واضح ہو گیا نا کہ اس طرح ہی دین سے مراد کیا ہے، یعنی فطرت کے احکام میں کوئی تحدید ہوگی، کوئی تعین ہوگی، کوئی اس کی صورت متعین کی جائے گی، کوئی اس کے اندر چیز پیدا کی جائے گی، یعنی حتیٰ کہ اتنی سی چیز بھی اگر پیدا کر دی جائے گی کہ عموم کو اٹھا کر وجوب میں لے آیا جائے گا تو وہ دین بن جائے گا. تو جب وہ اصطلاحی دین جو ہے وہ رسول اللہ دیتے ہیں، اصطلاحی دین دیتے ہیں، اگر وہ قرآن کی صورت میں دیتے ہیں تو میں قرآن کا حکم کہتا ہوں، اگر وہ قرآن کی صورت میں نہیں دیتے، وہ آپ سے انیشیٹ ہو رہا ہے یا آپ سے پہلے پیغمبروں کے ذریعے سے انیشیٹ ہو رہا ہے، آپ اس کی تصویب کر رہے ہیں، تو میں اس کو سنت کہتا ہوں. اور جب قرآن میں بیان کرنا دین پر، اپنے ہی سنت میں بیان کرتا دین پر اور فطرت کی ہدایت پر آپ عمل کرتے ہیں تو میں اسے اس وقت کہتا ہوں. इसलिए भी ये काम होना है, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान भी देना है और कुरान देने के बाद कुरान पर अमल भी तो करना है। तो उस अमल का जब आप एक अच्छा नमूना पेश कर देते हैं तो मैं उसको इस ताबीर से अदा करता हूँ, यानी अब मेरे यहाँ कोई चीज उसमें हसना नहीं होगी जो नया दीन है, वो तो सुन्नत की कैटेगरी में चला जाएगा या कुरान की कैटेगरी में चला जाएगा जब उसी पर अमल होगा। और अमल में कोई नमूने या कमाल का पहलू पैदा कर दिया जाएगा तो मैं कहूंगा कि बेहतरीन नमूना का ऐसा, यानी बेहतरीन नमूना की कैटेगरी जो है, अभी देखिए बेहतरीन नमूना में कोई नई चीज नहीं होगी, या वो फितरी हिदायत पर हुजूर कमाल के साथ अमल पैदा कर हो रहे होंगे, या कुरान के हुक्म पर रिसालत मआद सल्लम बहुत इत्माम इकमाल के साथ अमल पैदा हो रहे होंगे, और या अपनी ही कायम करदा सुन्नत पर बहुत इत्माम इकमाल के साथ अमल पैदा हो रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद रिसालत मआद सल्लम ये भी तो करेंगे ना कि जो कुरान उन्होंने दिया है उसके बारे में किसी चीज की वजाहत करते हैं, ये वजाहत बतौर खुद भी फरमा सकते हैं और ये वजाहत किसी के कहने में फरमा सकते हैं। तो आप देखिए कि इस वजाहत में जो कुछ कहा गया है अगर तो वो कुरान मजीद से जायद कोई बात है फिर तो देखे ना वो क्या चीज है, फिर उसको कैटेगराइज करेंगे कहाँ की बात है, यानी वो अगर कोई जायद बात है तो फिर या तो वो फितरी हिदायत से मुतल्लिक होगी या वो आपकी सुन्नत होगी, अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हैं, यानी फिर आप सिर्फ कर रहे हैं कि बात समझा रहे हैं, तो बात समझाने को सुन्नत कैसे कह दिया, यानी इसलिए उसके लिए मैं तफहीम और तबीन की इस्तेलाह इस्तेमाल करता हूँ। इसी सारी बहस में इस सवाल का जवाब भी मिल जाना चाहिए कि जब मैंने पहला उसूल ये बयान किया और उसमें ये अल्फाज लिखे कि सुन्नत सिर्फ वही चीज हो सकती है जो अपनी नौयत के लिहाज से दीन हो या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दीन करार दिया, तो उसका मतलब क्या है, यानी दीन क्या चीज होगी, दीन या तो मेरे मादी वजूद की तथहीर से मुतल्लिक कोई बात दीन हो सकती है, या मेरे खाने पीने चीजों की तथहीर से मुतल्लिक कोई चीज दीन हो सकती है, या मेरे अखलाकी वजूद की तथहीर से मुतल्लिक कोई चीज दीन हो सकती है, अगर इन तीनों चीजों से मुतल्लिक नहीं है तो फिर वो दीन नहीं, यानी फिर वो कोई और चीज, वो दीन नहीं है। अब ये अगर चीजें जो है ये वाज़ेह हो गई हैं और इसमें कोई वहां बाकी नहीं रहा तो मैं वक्फा दूंगा आपको कि आप सवाल आप चाहिए, इसके बाद मैं इन उसूलों को उस फहरिस्त पर अप्लाई करूंगा जो फहरिस्त आपने शुरू में पढ़ी और फिर ये बताऊंगा कि इस फहरिस्त के अंदर जो आम तौर पर लोग चीजें कहते हैं कि शामिल होनी चाहिए शामिल नहीं है तो क्यों शामिल है, ये इतलाकी अमल जो है वो मुझे अब करना है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आपने उसूल सुन लिए, उसमें कोई चीज वाजे नहीं हुई कर लीजिए पहले, और अब मैंने उसके बारे में जो चंद बुनियादी चीज़ों की तौजीह की है वो क्योंकि उसमें ये चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं ना, एक जगह ये हो गया मामला कि जो चीज़ दीन है वो सुन्नत है बताना चाहिए ना दीन क्या है, एक जगह ये बात ज़ेर बहस आ गई बतौर उसूल कि जो दीन फितरत के हकायक हैं उनके बयान को वहीं रखना चाहिए उनको सुन्नत में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बाकी चीज़ें जो है वो आसान है, यानी हुजूर ने एक अमल जो है वो बतौर ततव्वो किया है तो वो आप भी समझ लेंगे कि भाई ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप रोज नफल पढ़े और रोज एक नहीं सुनना तो उसको करार दे दिया जाए, हो गई एक बार वो बातें समझ में ज़्यादा, लेकिन बुनियादी मसाइल ये तो इनकी तरफ मैंने इसीलिए ज़रा तफसीली इशारा कर दिया। अब आप इनको समझने के मामले में अगर कोई अहम सवाल हैं तो वो ले आइए सामने, उनका जायजा लेने के बाद एप्लीकेशन और उसमें ज़ाहिर बात बिल्कुल वाजे हो जाएगी, क्योंकि इंसान अमली तौर पर जब इतलाक करता है तो फिर समझ लेता है क्या हो गया, उसमें मैं दोनों चीज़ें ज़रा बहस लाऊँ जो शामिल किया गया है क्यों किया गया है और जो नहीं शामिल किया गया वो क्यों नहीं।
एक सवाल ये था जो इंस्टिंक्ट्स हैं जो मिलते जो हैं उनमें से मिसाल के तौर पे जो खाने पीने की जरूरत है या मिसाल के तौर पर विरासत के बारे में मुतनब्बे रहने की है ये क्या एक सुपर सेट है चीज का फितरत है
या विरासत के बारे में मुतनब्बे रहना जबिल्लत नहीं है
ये बात के
ये फितरत है
फितरत में है
इंसानी फितरत
जबिल्लत का मशहूर कर रहे
हैं जबिल्लत तो जरे बस ही नहीं जबिल्लत में तो हम और जानवर बिल्कुल यकसा है हम और जानवर जबिल्लत में यकसा है कोई फर्क नहीं हमारे दरमियान। फितरत कहाँ से शुरू होती है मैंने इसके तीन चीज़ों से शुरू होती है मेरे मादी वजूद की तथहीर के शोर से मेरी खुराक खाने पीने की चीज़ों की तथहीर के शोर से मेरे अखलाकी वजूद की तथहीर के शोर से ये फितरत है इसी को इंसान कहता है और जब कोई इसके बारे में बात होगी तो वो दीन यानी फितरी दीन और जब उसकी तहदीद व तईन की जाएगी तो वह इस्तलाही दीन
जिंस के मामले में हैं
یعنی وہ انحراف، وہ انحراف جو ہے وہ میرے اخلاقی احساس حیا کے خلاف ہے، اسی لیے تو وہ دین کا مسئلہ بنتا ہے. یعنی اخلاقی وجود جو میرا ہے، ایک ہے میرا مادی وجود، ایک ہے میرا کھانا پینا، اور ایک ہے میرا اخلاقی وجود. اخلاقی وجود میں کیا ہے؟ جھوٹ اور سچ کا شعور، دیانت اور بددیانتی کا شعور، حیا اور بے حیائی کا شعور، یہ میرے اخلاقی وجود کے حصے ہیں ساری کی ساری چیزیں. یہ میری جبلت نہیں ہے، میرے اخلاقی شعور کا حصہ ہے یہ چیز. یہ اخلاقی شعور جو ہے جب مجرد ہوتا ہے، مثلا یہ کہا جائے کہ حیا اچھی چیز ہے تو پھر کچھ نہیں ہوا. یہ فطری ہدایت کا بیان ہے، فطری ہدایت کا بیان. لیکن جیسے ہی اس حیا کے بارے میں کوئی قاعدہ بنایا جائے گا، مثلا اسی حیا کو قاعدہ بنا کے قرآن مجید نے خواتین اور مردوں کے لیے ایک آداب پورے کے پورے بیان کر دیے کہ ان کا لحاظ رکھا جائے گا، اب یہ اس طرح ہی دین بن گیا. لیکن اگر مثلا یہ آداب فطری ہوتے، لوگوں کے اندر عام رائج ہوتے، اور قرآن مجید یا سنت صرف یہ آگے کرتے کہ یہ واجب ہو گئے، تو پھر بھی یہ اس طرح دین بن گیا. اس لیے کہ لوگوں کو ان کے وجود کا پتہ نہیں چل سکتا.
جویر صاحب، ایک تو چیز انسان کے اندر یہ فطری احساس ہے، بولنا بڑی بات ہے اس طرح کی، اور آپ نے بہت سی مثالیں دی. ایک دوسری چیز انسان کے اندر عقل ہے، انسان سوچتا ہے کوئی بھی چیز، خواہ وہ محسوس کرے یا دیکھے، اس کے بارے میں سوچتا ہے، ایک خاص دلائل کا طریقہ اختیار کرتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے. ان دونوں کا کیا ریلیشن کیا ہے آپس میں؟
اصل تو اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ میرے اندر وہ فیکلٹی ہے جو میرے اس فطری شعور کو بھی شعور کی سطح پر رکھتی ہے، اور جو اس کے بارے میں پیدا ہونے والے ابہام کو بھی انالائز کر سکتی ہے. اور اگر انسان سے اس بنیاد پر گفتگو کی جائے تو وہ گفتگو کو سمجھ بھی سکتی ہے اور اس پر استدلال بھی کر سکتی ہے. وہ ایک بالکل الگ فیکلٹی ہے. آپ یوں سمجھیں کہ آپ کے اندر جو کچھ پایا جاتا ہے وہ اس کو دیکھنے کا ذریعہ ہے، آپ کے باہر جو کچھ پایا جاتا ہے اس کو دیکھنے کا ذریعہ ہے. یعنی وہ ایک آئینہ ہے جس سے آپ دیکھ سکتے. چنانچہ دیکھیے کہ وہ حیا جو میرے اندر ہے، عقل معروف ہو جائے تو یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کا فطری احساس ختم ہو گیا ہے، نہیں، اب اس کو دیکھنا ختم ہو گیا. جیسے میری آنکھیں ختم ہو جاتی ہیں تو میں حواس سے ایک چیز سے محروم ہو جاتا ہوں، اس کے بعد میں سامنے کی چیز آپ کو نہیں دیکھ سکتا. تو جیسے آنکھوں سے محروم ہو کے میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، ایسے عقل سے محروم ہو کے میں اپنے اندر نہیں دیکھ سکتا، باہر نہیں دیکھ سکتا. وہ تو میرے پاس ایک بڑی اعلیٰ فیکلٹی ہے جو اصل میں مجھے ان چیزوں کا شعور دے.
جیسے قرآن و سنت کے بعد کون سا ایسا پیمانہ ہے کہ ہم دنیا کے ہر معاشرے کو یہ یاد کروا سکیں کہ فطرت اصل نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ تو میری جاتی ہے، بہت سی جگہوں پر لوگ کھانے پینے کے معاملے میں خاص طور پر بات کر رہا ہوں کہ لوگ بہت سی چیزیں کھاتے ہیں جو ہمارے ہاں ہم ان سے ظاہر ہے کہ پسند نہیں کرتے ہیں کھانا، یا ہماری فطرت بات ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں، ہمیں کوئی اس میں
خاص بحث کی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے اس احساس کو کمیونیکیٹ کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو اس سے بڑی کراہت محسوس کرتے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام بھی جو انسان کی صالح فطرت کا ایک بہترین نمونہ ہے وہ بھی اس سے محسوس کرتے رہے ہیں، اور انبیاء علیہم السلام اسے بیان بھی کر دیتے ہیں. یعنی اب ہمارے لیے مثلا کھانے پینے کی چیزوں میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا، بلکہ حضور نے کیا تمام انبیاء نے بیان کر دیا. یعنی انہوں نے سمجھایا ہمیں کہ اصل میں یہ چیز ہے کہ جس کو کمیونیکیٹ کرو، یہ درندگی ہے بنیادی طور پر، جو چیز ہے درندگی، یہ ہم نے سمجھ لی نا، اب اس کو ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں. اور جہاں نہیں کر سکتے وہاں کوئی بحث کرنے کا مسئلہ نہیں ہے، وہاں ٹھیک ہے، ہم نے اپنی بات کہہ دی، دوسرے نے اپنی بات کہہ دی. جن چیزوں میں بڑا فساد پیدا ہونے کا اندیشہ تھا وہ اصل میں پھر تحریر میں آ گئی ہیں دین میں، تو آپ وہاں سے اتفاق کر لیں. یعنی قرآن مجید کہتا ہے کہ لوگوں کو جانی پہچانی بھلائیوں کی تلقین کرو اور جانے پہچانی برائیوں سے ان کو روکو. کہتا ہے نا معروف اور منکر کا مطلب ہے. تو یہ اصل میں فطری ہدایت ہے. یعنی فطری ہدایت میں جو چیزیں پازیٹیو ہیں وہ معروف ہیں، اور جو فطری ہدایت میں چیزیں منفی اثرات رکھنے والی ہیں وہ منکر ہیں. تو معروف اور منکر کے بارے میں جب ہم گفتگو کریں گے تو کوئی اختلاف ہو جائے گا چھوٹا موٹا، کوئی فرق نہیں.
تو یہ ابھی آپ نے بتایا کہ فطرت کی جب تعین کیا کر دی جائے تو وہ شریعت یا اصطلاحی دی، دوسرا آپ نے بتایا کہ وجوب جب بیان کیا،
یہ لازم ہے دینی لحاظ سے، یعنی اس کے اوپر اب مواخذہ ہوتا، اس کی خلاف ورزی جو ہے یہ ممنوع قرار دے دی.
ہر فطرت کے معاملے میں
کچھ چیزیں کراہت کے درجے میں ہوتی ہیں. وجوب یعنی کراہت سے اگلی کیٹیگری ہے، مثلا میں یہ نہیں تعین کر سکتا تھا کہ یہ چیز ناپسندیدہ ہے یا یہ حرام ہے. میں یہ متعین کرنے میں دقت محسوس کر رہا تھا کہ یہ چیز پسندیدہ ہے یا فرض و واجب ہے.
لیکن یہ تو جو جنرل طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نقل ہوا ہے بیان کرنے کا چیزوں کو, اس میں وجبہ یا لازمہ کا فعل جو ہے یا اس طرح کی چیزیں جو ہیں حرم حرمہ یا اس طرح کی باتیں جو بیان ہو جاتی ہیں, وہ کیا اصطلاحاً بھی ان کو پسند آ جائے گا ہمیشہ؟
ضروری نہیں, روایتوں کا معاملہ تو دین سمجھتے ہیں, روایتوں کے اندر تو بعض اوقات نہا کا لفظ, بعض اوقات غرمہ کا لفظ, ربی اس میں داخل کرتے ہیں, اس کو ظاہر ہے کہ سارے اصولوں میں رکھ کے دیکھتے ہیں. روایت کا معاملہ بالکل الگ ہے, لیکن قرآن مثلاً بتاتے ہیں, قرآن میں تو الفاظ دوسرا نہیں استعمال کر سکتا, قرآن مجید یہ بات بتا رہے ہیں.
قرآن یعنی اس کو سٹیٹس دے دے گا؟
دے دے, بالکل دے دے. اب یہ دیکھیں, مثال کے طور پر آپ دیکھ رہے ہیں قرآن مجید نے مردوں عورتوں کے لیے ملنے جلنے کے آداب بیان کیے, تو شروع میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے یہ جو آداب ہیں یہ وجوب کے درجے کے نہیں ہیں, لیکن جس وقت اس کے استثناء بیان کر لگے تو اس میں الفاظ استعمال کرنے شروع کرتے, اس میں کوئی حرج نہیں, اس میں کوئی گناہ نہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وجوب کے درجے کی چیز, یعنی بیان کر دیا اس نے. اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ اپنا دوپٹہ اتار کے بیٹھ جائیں مردوں کے سامنے تو اس پر کوئی گناہ نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ادھر معاملہ جو ہے وہ وجوب اور حرمت کا. بتا دیتا ہے قرآن مجید کا اسلوب اپنا ہوتا ہے, لیکن وہ بتا دیتا ہے.
لیکن یہاں پر تو اصل میں اس نے حیا کے اس فطری اصول کی ایکسٹینشن اور تعین بھی بہت کچھ کر دیا,
تعین بھی کر دیا اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس کا درجہ کیا,
یہ دونوں بات کر دیا کیا, لیکن وہ اس تعین کا درجہ بتا دیا نہ کہ حیا کا بتا دیا.
نہیں نہیں, حیا کا درجہ تو بتایا گیا نا, میں کہتا ہوں کہ وہ یہ اپنے احکام کے بارے میں بتا دیتا ہے, اپنے احکام کے بارے میں یہ بات بتا دیتا ہے کہ یہ جو بات ہے یہ کس درجے کی ہے.
یعنی ذہن میں جو سوال ہے وہ اس پہلو سے ہے کہ جو یعنی فطرت کا کوئی اصول ہے یا فطرت کا کوئی اصول, کسی اصول کا اطلاق ہے, اس کو ہم اگر اسی جگہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ فطرت ہی کا ہے نہ کہ اصطلاحی دین کا حصہ ہے, اور جو اس میں وجوب بیان ہو رہا ہے وہ اصل میں فطرت پر عمل پیرا ہونے کا بھی کوئی وجوب ہے جو انسان کے اندر پایا,
اگر وہ وجوب فطرت کے اندر واضح ہے تو
پھر بیان فطرت,
یعنی وہ صرف اس وقت اصطلاحی دین بنے گا جبکہ اس کا وجوب فطرت کو نہیں طے کر سکتا. فطرت متردد تھی اس معاملے میں کہ کس چیز کو پسندیدہ کی کیٹیگری میں رکھا جائے یا واجب کی, کس کو کراہت کی کیٹیگری میں رکھا جائے یا حرمت کی. اگر اس میں سے متعین کر دیا کسی چیز کو تو اب یہ اس طرح کی نہیں
کرنا.
جی بالکل ہوگا, لیکن اس کی بڑی سادہ مثال ہے, جیسے میں نے جنسی معاملات میں مثال دی, قرآن مجید نے کسی جگہ پہ مردوں کے جنسی تعلقات کے بارے میں کوئی حرمت کی آیت نہیں ہے, لیکن وہ اس فطری چیز کو وجوب کے درجے میں اور حرمت کے درجے میں بیان کرتا ہے, یعنی معلوم ہی ہوتا ہے کہ اس کے نزدیک اس کا درجہ یہی ہے, اور یہ وہ چیز ہے جس میں وہ کوئی تبدیلی نہیں کر رہا, یہ انسانی فطرت ویسے ہی ہے, تو اس لیے میں اس کو فطری دین میں رکھوں. اور قرآن مجید نے اس کو جب بیان کیا تو آپ دیکھیے خود فطری دین کے طور پر بیان کر دی, یعنی جب خواتین کے معاملے میں یہ ذکر ہوا تو کہتا ہے سو ہمارا حکم, جہاں سے اللہ نے تم کو حکم دیا, حالانکہ حکم کہیں بیان نہیں ہو, تو بتا دیا کہ یہ اصل میں وہ حکم ہے جو میں تمہاری فطرت کے اندر دے چکا ہوں, وہاں سے جاؤ.
فطری بیچ میں تعین کے اندر جہاں وجوب ہوتا ہے وہاں بعض دفعہ آداب کی چیزیں بھی طے کر دی جاتی ہیں, یعنی وہ چیز اس طرح سے واجب نہیں ہوتی مگر پسندیدہ ضرور ہوتی ہے, اس کو بھی تعین بھی طے کی جائے, جیسے انسان کا پھر دائیں ہاتھ سے کھانا یا پھر اس طرح کی چیز,
یہ تو واجب ہے,
یہ واجب ہے,
تو اس پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی سنا دی.
یا کسی ایسی کیٹیگری کی مثال جس میں اصل میں وہ چیز واجب نہیں اور محمود ہے,
وہ جب ہم عملی مثال دیں گے بہت سی چیزیں میرے پاس آ جائیں گی. اس وقت تو میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہوئی ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف دین ہے جو سنت ہوگا, اس کا مطلب کیا ہے, اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ فطری ہدایت ہے یا فطری دین ہے اس کے کیا معنی, اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سنت نہیں اس میں حسنہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے, یعنی ان کیٹیگریز کو پہلے الگ الگ سمجھیں, جب آپ ان کو سمجھ لیں گے تو پھر اصل میں پورا دین سمجھنا آسان ہو جائے گا. وہ جیسے مثال کے طور پر میں نے یہ کہا نا کہ بھائی یہ تو کچلی والے درندوں کو کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا, یہ بیان فطرت ہے, تو لوگوں کا خیال تھا کہ میں اصل میں سنت سے کوئی چیز نکال رہا ہوں, نہیں میں قرآن سے بھی جھوٹ بولنے کی مانیت نکال رہا ہوں, اگر جو بیان ہوئی ہے, لیکن وہ بھی بیان فطرت, وہ قرآن کا بیان فطرت ہے, وہ پیغمبر کا بیان فطرت ہے, ایک ہی اصول وہاں ہے, ایک ہی اصول. یا آپ یہ بتائیے کہ اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اضافہ کر دی, یہ چیز متعین کر دی, اس چیز کے اوپر کوئی قید لگا دی, وہ کیا چیز ہے جس کو اٹھا کے آگے کیا؟ وہ اگر اتنی سی چیز بھی ہے کہ اس تردد کو دور کر دیا ہے کہ یہ چیز آداب کے درجے کی تھی, کراہت کے درجے کی تھی, یا وجوب کے درجے کی, بس بھی دین بن اس طرح ہی دین ہو گیا.
سر یہ اس میں حسنا جو جس کو آپ نے بھی ایکسپلین کیا, مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ کنکلوژن کر رہی کہ اس میں حسنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن پر عمل ہے
اگر وہ کسی کمال کے درجے,
یعنی یہ ضروری ہے,
یہ ضروری ہے. اگر مجرد عمل کیا گیا تو تعمیل حکم ہو گئی. آپ اس کو بہترین نمونہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیے یہ جو عمل ہے نا اس کا یہ بہترین, اس کی یہ اس کے نیچے کی درجے کی چیز تھی, حضور نے کیسا ان کا نمونہ پیش کیا. جی
فطرت کے بارے میں یہ کہ اس دنیا کی ایک بہت بڑی تعداد فطرت پر اس طرح عمل کر رہی ہے کہ لگتا ہے کہ بالکل ہی فطرت کے خلاف ہے, اور وہ کلیم کرتی ہے کہ ہم 100% فطرت پر کام کر رہے ہیں, تو ایک طرح سا مباحثہ سا بن جاتا ہے, اس کو کیسے دور کیا جائے؟ اس طرح
مباحثہ کرنے کی ضرورت نہیں, آپ دین کے دائی ہیں نا, آپ ساری دنیا کو کسی ڈھنڈے سے ہانپنے والے نہیں. آپ کو مباحثہ نہیں کرنا, آپ کو ادو الا سبیل رب کا بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہ بالتی ہی احسن, یعنی پہلے آپ اس جگہ سے نکلیے کہ جو آپ کی زبان فیض ترجمان سے نکلے دنیا بھر اس کو مان لیں. اگر اگر ایسا ہو, ایسا ہوتا تو پھر دین کی دعوت کی ضرورت کیا؟
سر آپ کے نزدیک شرک سے اجتناب جو ہے یہ دین کا حکم؟
جی فطرت,
یعنی دین کا حکم
فطرت کا, یہ اخلاقی, اسی لیے قرآن مجید نے اس کو اخلاقیات کی فہرست میں بیان کیا. یعنی مجھے ایک بڑے عرصے تک یہ تردد رہا کہ توحید پر عنوان ایمانیات میں ہونا چاہیے, اور جب میں نے قرآن مجید کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ نہیں, قرآن مجید نے اس کو ایمانیت میں شامل کیا. قرآن مجید کے ہاں یہ اخلاقی جو ہے.
سر ایک سوال پیدا ہوتا ہے,
اسی وجہ سے سورہ بنی اسرائیل کی اخلاقی تعلیمات کے آغاز میں اس کو,
ایک انسان وہ مسلمان نہیں ہے اور اس نے فطری لحاظ سے اپنی پوری زندگی پاکیزہ طور پہ گزاری, کیا وہ جنت میں جائے گا؟
اگر اس نے کسی دوسری ہدایت کو نظر انداز نہیں کیا جو اس تک پہنچی تو کیوں نہیں جائے؟ جرم نہیں کرنا چاہیے. اس کے سامنے ایک حق آیا اور اس نے جانتے بوجھتے اس کا انکار کر دیا, اب مسئلہ پیدا ہو
گیا. نہیں, اس حق سے پہلے بھی تو لوگ ہو چکے ہیں نا.
آیا نا, میں تو آیا کی شرط لگا رہا ہوں. قرآن مجید کہتا ہے کہ من بعد ما جاءتکم البینات, آ گیا نا, یعنی میں نے یا آپ نے پیش کر دیا, اب اس کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ یہ اس کو مجرم بنا سکتا ہے. اگر نہیں آیا بس ٹھیک ہے, وہ اس کا جواب دے نہیں.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قرآن کے حکم کو اس طریقے سے بھی اس پر عمل کیا ہے تو اس والی بن سکتا ہے, کمال درجے سے تھوڑا سا نیچے عمل.
تمام سزاؤں پر عمل درآمد جو کرائے نیچے, سب کا تو سوال نہیں, بس عمل درآمد کر دیا نیچے تو حضور کر ہی نہیں سکتے.
اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام عمل جو ہے وہ اسوا ہے جو قرآن مجید کے
حکام. تمام عمل وہ چیز جو آپ کمال کے درجے میں کریں, ورنہ وہ تعمیر ہو کر بس, ورنہ اسوا کے معنی کیا ہے؟ اسوا حسنہ کا مطلب بہترین نمونہ.
اس کے اندر کوئی ایڈیشنل چیز تو ہوگی.
ہاں وہ ایڈیشنل چیز اصل میں کمال پہ کرنا ہے اس کا چیز, یعنی ہم ایک چیز کا تصور کر رہے تھے ایک عمل کا, تو اس کا ایک بہت اچھا نمونہ پیش آ گیا, جو بہترین نمونہ اسی کو سورہ احزاب. سارے لوگ سورہ احزاب کی جنگ میں لوگ استقامت بھی دکھا رہے تھے, لیکن حضور نے جو استقامت دکھائی وہ ایسی استقامت تھی کہ ہر ایک کو متاثر کر گئی. تو قرآن نے کہا کہ اس میں تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بڑا اعلیٰ نمونہ, وہاں ہی آئے گا اس کو اعلیٰ نمونہ ہونا چاہیے نا. اگر وہ مجرد تعمیر حکم ہے تو پھر تو میں بھی کروں گا, آپ بھی کریں.
پیغمبر کا سر, پیغمبر کا ہر عمل اعلیٰ نمونہ نہیں ہوتا.
پیغمبر کا ہر عمل مجرد عمل کیوں ہوتا ہے؟ اس میں نمونے کا سوال نہیں ہوتا. یعنی ایک آدمی وہ کوڑے مروانے اگر اس میں کوئی نمونے کی چیز آئے گی تو تب اس کو دینے کا یعنی آپ کی کامن سینس بتائے گی کہ اس میں دو درجے ہو سکتے ہیں, تبھی آپ کہیں بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گلاس میں پانی ڈالا پی لیا. آپ بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی جیسے میں پیتا ہوں ویسے ہی آپ نے پیا ہے, کوئی خاص بات نہیں, لیکن آپ نے پانی پینے کا طریقہ ایسا اختیار کیا, اللہ جی یہ ہے اپنے پانی پینے کا طریقہ, اب کہیے نا اس پہ فیصلہ.
ہو سکتا ہے میں بھی اس کو کمال درجے پہ کر رہا ہوں.
کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اس کے درجۂ کمال اور درجۂ پست کا تصور رکھتے ہیں. جس چیز میں یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا وہاں کیا کہیں گے؟
لیکن اس میں بھی تو ہم وہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں جو قرآن کی چیز ہے جس پر آپ نے عمل کیا.
آپ اپنے پیش کرنا دین پر عمل کریں گے تو نماز آپ کی سنت سے ثابت ہے. آپ نے نماز پڑھنے کا جو نمونہ پیش کیا وہ آپ کو اس میں اگر وہ اچھا نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے تو آپ کو اس میں.
اس کا یہ مطلب بھی ہوا کہ جو کچھ ایسے بھی حدیث صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیے ہوں گے جس کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اس سے بہتر بھی ہو سکتا ہے
ان میں پھر بہتر ہو نہیں سکتا. مطلب اگر مثال کے طور پر آپ نے کہا ہوا کہ پہلے بھائی اس میں ذرا تھوڑی سی فلاں قسم کی آئنٹمنٹ لگا لینا, فلاں ٹھیک کر لینا اس کو ذرا, اور جب اس کا ہاتھ کاٹ کے بیٹھ جائے تو پھر تھوڑی سی ملائمت کی گفتگو کے ساتھ کر رہے ہیں.
یہ بھی تو ہے نا کہ کہاں سے کاٹا گیا.
نہیں یہ اس کا تو اس پہ سے کوئی تعلق نہیں, یہ تو قانون
لفظ بتا رہا ہے
کہ اسوائے حسنہ اس کو کہیں گے جہاں پر کسی چیز کے نیچے کے درجے بھی ہو سکتے ہیں. یعنی نماز اچھی بھی پڑھی جا سکتی ہے اور نماز نارمل بھی پڑھی جا سکتی ہے. اگر نماز پڑھی نہیں جا سکتی کسی دو طریقوں سے تو پھر اس میں اس کا کیا ہوگا, پھر تعمیل ہوگا. اصل میں دین ہے ہی وہی فطری ہدایت دین سارا کا سارا وہی ہے. اس کی تعین کر دینا, اس کی تحدید کر دینا, اس میں کوئی قید عائد کر دینا, اس کو کسی ضابطے کی شکل دے دینا, یہ اصل میں اس طرح ہی دین بناتا ہے. یعنی وہ اپنے بیس میں سارا کا سارا دین جو ہے فطرت کا دین. یعنی کیا چیزیں ہیں دین میں, یا تو آپ کے مادی وجود کی تطہیر کی چیزیں ہیں, یا آپ کے کھانے پینے کی چیزوں کی تطہیر ہے, اور یا آپ کے اخلاقی وہی دین تمام تر. اب ان کو اٹھا کر ان میں کوئی قاعدہ بنا دینا, کوئی ضابطہ بنا دینا, جیسے میں نے مثال دی نا کہ خواتین اور مردوں کو آپس میں حیا کا تعلق رکھنا چاہیے, یہ فطری دین. اس فطری دین کو نبی سے قرآن نے اٹھایا اور اٹھا کے بتایا کہ اس حیا کے تقاضے لیے. اب یہ اس طرح دین
ہے. عبادات جو ہے وہ اخلاقیات میں آتی
ہیں. جی
عبادات جو
ہے عبادات ہی میں آتی
ہیں, لیکن وہ اخلاقیات سے بوٹتے ہیں نا.
ارے ان کی اساس اخلاقی ہے. ہمارا ایک پروردگار ہے, ہمیں اس کی بندگی کا حق ادا کرنا چاہیے. لیکن جب وہ تعین میں گزر جاتی ہیں تو ظاہر بات ہے وہ پھر ایک اصطلاحی چیز.
سر جھوٹ نہ بولنا بھی دین فطرت میں ہے اور شرک نہ کرنا بھی دین فطرت میں ہے, تو پھر جب جھوٹ بولنے پہ ساری دنیا جو ہے اس کا کنسنسس ہے کہ بھئی اس سے لوگ کراہت محسوس کرتے ہیں, اچھا نہیں محسوس کرتے کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے, تو شرک جو ہے وہ تو ساری دنیا کر رہی ہے بڑے مزے سے کر رہی
ہے. بالکل کنسنسس ہے, کوئی اس کی تہمت اپنے سر لینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہ عیسائی لینے کے لیے دار ہے, لفظ بول دے نا تو تم شرک کرتے ہو سر پھاڑ دیتے ہو. ہندو نہیں لینے کے لیے. اس وقت تو صورت حال یہ ہے کہ ہندوؤں کے جتنے بڑے بڑے فلسفی ہیں وہ یعنی مسلسل اصرار کر رہے ہیں اس بات کا کہ یہ غلاظت جو ہے اس کا ارتکاب ہم نہیں کرتے, تم ہماری بات سمجھنے میں غلطی کر رہے ہیں. آدمی کو یہ کہ لوگ شرک کرتے ہیں ایسے ہی لوگ جھوٹ بولتے ہیں. یعنی یہ تو ٹھیک ہے گناہ کرتے ہیں, لیکن یہ کہ شرک کا تہمت مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بحث کسی وقت کر دیتے ہیں کہ یہ جھوٹ نہیں ہے اور یہ جھوٹ میں بھی کر دیتے ہیں. آپ دیکھیں اولی زلیل کے تجربہ ہوتے ہیں یار کوئی چھوٹ نہیں ہے کہتے ہیں کاروبار ہے.
فطرت کی کانٹینٹس کو کیسے ایڈنٹیفائی کرتے
ہیں؟ جی
فطرت میں جو چیزیں ہیں ان کو کیسے,
میں لکھا پیچھے اگر آپ پورا سنتے آ رہے ہیں کہ فطرت کی کوئی فہرست بنانا ممکن نہیں ہے. انسان کا ایک شعور ہے جس کو وہ کمیونیکیٹ کرتا رہتا ہے اور ظاہر ہے کہ اس میں چھوٹے موٹے اختلافات ہوتے ہیں. اور قرآن نے بھی اس کی کوئی فہرست نہیں بنائی, معروف منکر کی فہرست نہیں بنائی, انسان کے اوپر ہی چھوڑ دیا. اس کا شعور رکھتا ہے اور اگر کوئی گرے ایریا باقی رہ جاتا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں.
اور اس میں سب انسان کامن
ہوتا ہے, سب انسانوں کے اندر یہ چیز کامن ہے کہ ان کے وجود کو صاف ہونا چاہیے. صفائی کے اطلاق کے معاملات میں اختلافات, سب انسانوں میں یہ چیز کامن ہے کہ ہر چیز کھا لینے کی نہیں, کچھ چیزیں طیب لطام ہیں اور کچھ نہیں, یہ کامن ہے. اب ان میں اختلاف ہو گیا کون سی ہے کون سی نہیں. سب اس میں کامن ہے کہ انسان ایک اخلاقی وجود ہے اور کچھ اقدار اس کے اندر ریئیکٹ کی گئی, اب یہ کہ ان اقدار کی اپلیکیشن کے معاملے میں اختلاف ہے اور یہ اختلاف ہوگا, یہ تو ہر جگہ ہوگا, یہ دین کے احکام میں بھی ہوگا. فطرت فطرت کا لفظ بولتے لوگ ڈالتے ہیں کہ جبلت جیسی چیز ہونی چاہیے, سب کو بیٹھ کھانا کھا لینا چاہیے, ایسا نہیں ہو سکتا, ورنہ تو امتحان ختم ہو گیا. یعنی اس میں بھی انسان کے لیے انحراف کے مواقع رکھے گئے ہیں تاکہ وہ اس میں انحراف کے مواقع نہیں ہوں گے تو پھر تو اس کے اوپر جزا سزا نہیں ہو سکتی.
لیکن اس میں ہوتا یہ کہ ایک ہے جو انحراف انڈیویجول لیول پہ ہوتا ہے وہ تو ایک آدمی کانشس کی انحراف کرتا ہے, فطرت کے بعد ایسپیکٹ ایسے ہیں جس میں انڈیویجول لیول پہ انحراف کانشس کی نہیں کیا جا رہا ہوتا, سوسائٹی منحرف ہو چکی ہوتی ہے, اس کے باعث انڈیویجول اب اسی فطرت میں بڑھتا ہے اور شاید اس کی فطرت اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے.
فطرت ڈفرینٹ نہیں ہوتی, اس کا شعور جو ہے وہ پست ہو چکا ہوتا ہے, اس کو آپ تذکیر کرتے ہیں, اسی لیے قرآن مجید اپنی دعوت کو ذکرہ کرتا ہے, یاد دہانی کرتے ہیں, مسلسل یاد دہانی کرتے ہیں تو بیدار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ہر معاشرے میں دین کی دعوت دے کے بیدار ہو,
دین کی دعوت میں جو یہ اسپیکٹ ہے جیسے مثلا آپ نے بتایا کہ ایک کریٹیکل کلاس دینیس کا جو اسپیکٹ ہے, یہ بیدار یعنی اس سوسائٹی میں رہتے ہوئے تو نہیں کیا جاتا, یہ تو پھر ایک نئی ویلیو سسٹم کے بیسس پر ہی ہوگا.
وہ ایک الگ چیز ہے کہ بھائی لوگوں کے لیے کیا مشکلات ہو گئے. دیکھیں نا, ہم ایک مسلمان سوسائٹی میں رہ رہے ہیں اور اس مسلمان سوسائٹی کے اندر سود کے شیو نے مسائل پیدا کر دیے, یہ تو ہر جگہ ہو جائے گا. یعنی کسی انحراف کا جب عمومی غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد لوگوں کو اس سے نکالنا آسان نہیں ہوتا. یہ مشکلات آپ کو اس طرح دین میں بھی پیش آئیں
گے. ایسا کوئی انحراف تو ان چیزوں میں بھی کر سکتا ہے جو واضح کر دیتے ہیں اور یہ بھی کر سکتا ہے جو اپنے واضح نہیں کرتا, اس لیے وہ آزمائش کا پہلو دونوں میں ہے,
دونوں میں. یعنی وہ سب چیزوں میں, ہماری مسلمان سوسائٹی میں کتنی چیزیں واضح ہیں لیکن انحراف بہت عام ہو چکا ہے.
جو چیزیں جن کی ابتدا قرآن نے کی ہے تو لازم دین ابراہیم میں نہیں ہوں گی.
جن کی ابتدا قرآن نے کی ہے دین ابراہیم میں ہو سکتی ہیں, لیکن اس وقت دین ابراہیمی کی اس روایت میں ختم ہو گئی. یعنی دین ابراہیمی کی روایت کو 2500 سال گزر چکے, 2500 سال میں اگر ایک چیز مسخ ہو گئی ہے, لوگوں کی توجہات اس پر نہیں رہی, یا اس کی روایت میں ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ گویا نہ ہونے کی طرح ہو گئی ہے, تو پھر قرآن سے نہیں شروع.
یہ سنسار کرنا تو دین ابراہیم میں موجود تھا,
دین ابراہیم میں تورات میں موجود تھا. یعنی دین ابراہیمی کی ٹریڈیشن تو وہ لیں گے جو عربوں کے پاس بول رہی ہے.
یہ جو ہے سو واضح ہو جانے کے بعد کسی بھی شخص کے ساتھ کے دین پورے کا پورا کتنی عقائد جو ہیں, جھوٹ بولنا بری بات ہے, نہ کرنا بری بات ہے, تو اس میں یہ یعنی کنوے کیسے بندے تک کیا جائے؟ میں ایک بندہ کہہ رہا ہوں جھوٹ بولنا بری بات نہیں ہے, تو پلیز کہ دس از ڈیڈ لاک, اب کوئی بحث نہیں ہو سکتی.
بحث تو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. قرآن مجید نے اسی لیے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ آپ تذکیر کی یاد دہانی کر لیں. پیغمبر بھی اصل میں تذکیر کا کام کرتے ہیں, ذکر فإن أنت مذکر. یعنی آپ جب انسانی فطرت کو آواز دیتے ہیں نا اور بار بار اس کے سامنے وہ چیز لاتے ہیں تو کچھ دیر کے بعد بحث بند ہونی شروع ہو جاتی ہے اور انسان کے اندر کا انسان جاگنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہمیں اصل میں ہمارے یہاں کیونکہ تبلیغ منوانے کا نام ہے, اس وجہ سے ہمیں یہ مشکل پیش آتی ہے. اگر وہ سادہ کمیونیکیشن تک محدود رہے, یعنی آپ نے اپنے احساس کو بیان کر دیا, تو آپ حیرت انگیز طریقے پہ دیکھیں گے کہ صرف فطری زندگی کا نمونہ پیش کرنے سے تذکیر ہونی شروع ہو جائے. یعنی بیان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, آپ فطری حقائق کے مطابق آپ کاروبار کر رہے ہیں, اپنے کاروباری لوگوں میں اس کے مطابق زندگی بسر کریں, آپ بچوں میں تو بچوں میں اس کے مطابق زندگی بسر کریں, تو کچھ دیر کے بعد انسان اپریشیٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. یہاں یہ بات کی, یہ اتنی فطری چیز, اس کو بیان فطرت کو تو بیان کی بھی ضرورت نہیں ہے, بشرطے کہ آدمی کے اندر یعنی کوئی مناظر مبلغ نہ چھپا ہوا, ورنہ وہ صورتحال کو الٹ دے گا. بجائے اس کے کہ فطرت خود بہت کمیونیکیٹ ہو, اسے بحث کا موضوع بنا دے, مناظرے کا موضوع بنا دے, اور مناظرے اور بحث کا موضوع تو اصل میں بدی ہی عقائد بن جائے تو ان کو بھی کوئی نہیں بتا سکتا. آپ فطری نمونہ پیش کیجیے, تھوڑے عرصے کے بعد انسانی فطرت کا اپنا عمل شروع ہو جائے.
چلیے جناب, آپ ان شاء اللہ 8:30